أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پچھلے درس میں حکمت متعالیہ کا جو بنیادی عقیدہ اور اصل ہے اس کے اوپر بحث ہوئی تھی، تاریخی اعتبار سے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ابھی تاریخچہ بیان ہو رہا ہے کہ اصالت الوجود یا اصالت الماہیہ، اس کے اوپر کون کون سے ادوار گزرے ہیں، کون کون سے اس کے اوپر حالات گزرے ہیں، ابن سینا سے لے کر جناب ملا صدرہ تک کون کون کس طریقے سے اس مسئلے میں درگیر رہا ہے. عرض کیا تھا کہ جناب شیخ اشراق تک کوئی بھی فیلسوف شعوری طور پر اس مسئلے کی طرف متوجہ نہیں تھا. اس کے سامنے یہ مسئلہ اصلاً واضح ہی نہیں تھا کہ میں نے اصالت الوجودی ہو کر گفتگو کرنی ہے یا اصالت الماہوی ہو کر گفتگو کرنی ہے، میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے واقعیت کے بارے میں، اصالت الوجودی یا اصالت الماہوی. لیکن جناب شیخ اشراق تک جب نوبت پہنچی تو وہ مسئلے کی ایک شق کی طرف متوجہ ہو گئے. جب انہوں نے یہ بات شروع کی کہ واقعیت متصف ہوتی ہے مختلف صفات کے ذریعے، کبھی ہم اس کو ممکن کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو علت کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو معلول کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو موجود کہتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو ماہیت سے متصف کرتے ہیں. بہت سارے اس قسم کے مفاہیم جن کو ہم اطلاق کرتے ہیں واقعیت کے اوپر، اس میں بحث کرنا شروع کی کہ آیا یہ مفاہیم واقعیت کی نسبت کیا حقیقت رکھتے ہیں. اسی میں سے ایک مفہوم یہ تھا کہ واقعیت جو خارج میں موجود ہے ہم اس کو دو عنوان سے یاد کرتے ہیں. میں مثال کے ذریعے آگے چلتا ہوں تاکہ مطلب واضح اور روشن طور پر سمجھ میں آ جائے. انسان کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ انسان ہماری اپنی ماہیت اور ذات ہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی. جناب شیخ اشراق میں یہ دیکھا کہ یہ جو واقعیت خارج میں ہے اس کے اوپر موجود ہونا صدق کرتا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ زید موجود ہے. اب زید کیا ہے؟ زید انسان ہے. بس دو مفہوم ہے، ایک انسان ہونا اور ایک موجود ہونا. جناب شیخ اشراق نے تحلیل کی اس بات کی، تحقیق کی کہ ذہن میں اگر دیکھیں تو ماہیت اور وجود یہ جدا ہیں، الگ الگ مفہوم ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. لیکن اگر ہم خارج میں واقعیت کو دیکھتے ہیں وہ فقط ایک ہی چیز ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ہے. پس خارج میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وجود بھی خارج میں ہے اور ماہیت بھی خارج میں ہے. جب شیخ اشراق اس نتیجے پر پہنچے کہ خارج میں ماہیت اور وجود جدا نہیں ہیں، کیونکہ واقعیت ایک ہی چیز ہے، واقعیت بسیط ہے، جب وجود اور ماہیت کے درمیان کوئی خارج کے اندر تمایز نہیں پایا جاتا، جدائی نہیں پائی جاتی، تو نتیجہ انہوں نے یہ لیا کہ پس واقعیت ماہیت ہے، وجود اصلاً مصداق رکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک واقعیت کو ہم نے دیکھا، اس کے اوپر انسان نے صدق کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ موجود ہے۔ مثلاً آپ بھی اس وقت موجود ہیں، میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ انسان ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ موجود ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ واقعیت جو خارج میں موجود ہے وہ کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ جناب شیخ اشراق نے جب دیکھا کہ واقعیت فقط ایک ہی چیز ہے، فوراً نتیجہ لے لیا کہ واقعیت ماہیت ہے، وجود اصلاً اپنا مصداق رکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک آپ انسان ہیں لیکن خارج موجود آپ وجود نہیں ہیں، آپ وجود آپ کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ، یعنی آپ کو مثلاً الف کر لیتے ہیں، الف انسان ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن الف وجود ہے یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ الف موجود ہے، اور یہ موجود اپنا مصداق خارج میں نہیں رکھتا، مصداق فقط ماہیت کا ہے کیونکہ ماہیت خارج میں موجود ہے۔ پس جناب شیخ اشراق نے یہ کہا کہ ماہیت خارج میں موجود ہے اور وجود اصلاً کوئی مصداق رکھتا ہی نہیں ہے، بدون مصداق ہے، ایسا مفہوم ہے جس کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں مثال دوں آپ کو اور مطلب واضح کرنے کے لیے، تاکہ مطلب اور زیادہ کلیئر ہو جائے کہ آیا ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مفہوم تو ہو لیکن اس کا مصداق نہ ہو خارج میں، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا آپ جب کہتے ہیں کہ انسان کلی ہے تو کلی ایک مفہوم ہے، لیکن یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے، خارج میں کلی موجود نہیں ہے، خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ شخصی ہے۔ لہذا نو ہونا، مثلا فصل ہونا، یہ جو مفاہیم ہیں یہ اپنے مصداق نہیں رکھتے۔ تو جناب شیخ اشراق کے نزدیک مفہوم وجود یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مفہوم وجود ذہن میں تو موجود ہے لیکن اس کا مصداق خارج میں اصلاً موجود ہی نہیں ہے، مفہوم کلی کی طرح، مفہوم نو کی طرح، فصل کی طرح۔ سوال اب یہاں پر یہ اٹھتا ہے، یہ تو میں پچھلے درس کا تکرار کیا تھا، چونکہ مطلب تھوڑا دقیق تھا اس لیے دوبارہ تھوڑا خلاصے کے طور پر اس کو تکرار کر دیا۔ یہ اب نیا مطلب آج جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم جناب شیخ اشراق سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے جب یہ کہا کہ خارج میں وجود ماہیت کا غیر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعیت فقط ماہیت ہے، وجود خارج میں نہیں ہے، بدون مصداق ہے، یہ نتیجہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ چلیں یہ تو بات ہم بھی مانتے ہیں، تمام فیلسوفان اس بات کے قائل ہیں کہ خارجی اعتبار سے مفہوم وجود اور ماہیت متغیر نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، کیونکہ اگر وجود اور ماہیت کو خارج میں ہم جدا مان لیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر واقعیت خارج میں مرکب ہے، اور یہ بات فلسفے میں ثابت ہے کہ واقعیت بسیط ہے، وجود جو موضوع فلسفہ ہے۔ خوب، دلیل کیا ہے آپ کی کہ وجود اور ماہیت ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے؟ پس نتیجہ یہ نکلا کہ واقعیت ماہیت ہے، وجود نہیں ہے، اور وجود کا کوئی مصداق بھی نہیں ہے۔ وجود بدون مصداق کیوں ہے؟ کیوں اس کو آپ مصداق نہیں دے رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے کہ جو واقعیت الف है, ये माहियत तो है लेकिन मफहूम वजूद भी इस पर सिद्ध कर रहा है। सिद्ध की हद तक तो आप कबूल कर सकते हैं, आप सिद्ध की हद तक भी उसकी नफी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हत्ता मफहूम वजूद मा इस अलिफ के ऊपर सिद्ध यानी सिद्ध भी नहीं कर रहा, यानी ये मिसदाक ही नहीं है उसका। इसकी क्या दलील है आपके पास? जनाबे उस्ताद उबूदियत फरमाते हैं कि इस मतलब की तरफ जनाबे शेख इशराक मुतवज्जे तो थे लेकिन जवाब नहीं दिया इसका। लेकिन जनाबे उबूदियत खुद उनके कलेमात को देखते हुए, उनकी इबारतों और मतालिब को देखते हुए एक जवाब बनाते हैं कि जनाबे शेख इशराक क्यों इस नतीजे पर पहुंचे। जवाब उसका यह देते हैं कि हम अगर दिक्कत करें माहियत और वजूद के ऊपर तो हमें मालूम हो जाएगा कि जनाबे शेख इशराक ने यह नतीजा क्यों लिया। मतलब इंतहाई दकीक है, तवज्जो के साथ सुनिएगा इसको। वो ये कि अगर आप माहियत को तहलील करते हैं, आपने फलसफे की किसी किताब में हतमन पढ़ा है, बिदायतुल हिकमा के अंदर पढ़ा है या किसी और किताब में आपने पढ़ा होगा कि माहियत अपनी जात में मुतसावियतुन निस्बा है। यानी क्या मुराद मुतसावियतुन निस्बा है? यानी माहियत कि अगर आप तारीफ करना चाहें तो उसकी तारीफ में ना तो वजूद आता है और ना ही अदम आता है। मसलन इंसान एक माहियत है, इंसान की अगर आप तारीफ करना चाहें तो आप इंसान की तारीफ करते हैं अल इंसानो हयवानुन नातिक, इंसान हैवान नातिक है। अब इस तारीफ के अंदर ना तो वजूद अखज हुआ है और ना ही अदम अखज हुआ है। यानी यूं नहीं कहा कि अल इंसानो हैवान नातिक मौजूद, या मसलन अल इंसानो हैवान नातिक मादूम, कोई इस किस्म की ताबीर नहीं आई है। फकत और फकत यह कहा गया कि अल इंसानो हयवान नातिक, मुतसावियत निस्बा होने से यह मुराद है कि माहियत वजूद और अदम की निस्बत मुसावी है। इल्लत ने अगर माहियत को वजूद दे दिया कबूल कर लेगी, अगर नहीं दिया तो एतराज नहीं करेगी। ये समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। वाला माहियत ऐसे नहीं है कि मसलन जबान रखती हो और एतराज कर सकती हो, नहीं, ये समझाने के लिए है ताकि मतलब हिस्सी तौर पर समझ में आए। बस माहियत अपनी जात में मुतसावी है, ना वजूद के साथ उसकी रिश्तेदारी है ना अदम के साथ, उसके लिए बराबर हैं दोनों। खूब, अब हम आते हैं मफहूम वजूद की तरफ। मफहूम वजूद, एक मतलब मैं और कर दूं कि माहियत जब जाएजुल वजूद व जाएजुल अदम हो गई, ताबीरें ये हतमन आप याद करते रहें ताकि जब भी आप कोई किताब पढ़ें फलसफे की, चूंकि ये फलसफा इस्लामी है तो इसके अंदर उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं, आप जब किताबें पढ़ेंगी फलसफा इस्लामी की तो इस किस्म की ताबीरात आएंगी। तो ये जो मैं ताबीरें इस्तेमाल कर रहा हूं इंतहाई दिक्कत से इसको सुनिए, नोट कीजिए ताकि कहीं भी अगर मुताला करें तो समझने में मुश्किल पेश ना आए। मैं जानबूझ के इन ताबीरों को भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि उन्स पैदा हो जाए इन ताबीरों से। माहियत चूंकि मुतसावियत निस्बा है वजूद व अदम की निस्बत, پس یہ جائز الوجود و جائز العدم ہے، یعنی اگر علت وجود دے دے تو وجود میں آ جائے گی، پس وہ جائز الوجود ہے، یعنی ممتنع نہیں ہے، اور اگر علت وجود نہ دے تو عدم میں رہے گی، پس جائز العدم ہے۔ پس ماہیت عدم کا نقیض نہیں بن سکتی، عدم کا نقیض وہ بن سکتی ہے چیز کہ جو جائز نہ ہو بلکہ واجب الوجود ہو، وہ عدم کا نقیض بن سکتی ہے۔ ماہیت جو ہے وہ جائز الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے، پس ماہیت نقیض عدم نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں مفہوم وجود کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم وجود جب کسی شے پر صدق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم وجود ایک ایسی چیز سے حکایت کر رہا ہے کہ جو عدم کا نقیض ہے، یعنی عدم کے مقابل میں ہے، وہ چیز عدم سے وہ کبھی مل نہیں سکتا، عناد پایا جاتا ہے آپس میں، ان کا دشمنی ہے، جہاں پر وجود ہے وہاں عدم نہیں، جہاں پر عدم ہے وہاں پر وجود نہیں۔ پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم وجود جس چیز پر بھی صدق کرتا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز عدم کا نقیض ہے، یعنی جب اس چیز پر مفہوم وجود صدق کر رہا ہے یہ کبھی عدم اس پر صدق نہیں کر سکتا، یہ چیز کبھی معدوم نہیں، اس حالت میں کہ جب مفہوم وجود اس پر صدق کر رہا ہے یہ معدوم نہیں ہو سکتی، عدم اس پر صدق نہیں کر سکتا۔ پس مفہوم وجود حکایت کرتا ہے ایک ایسی چیز سے کہ جو نقیض عدم ہے، لیکن ماہیت نقیض عدم نہیں ہے۔ جب یہ مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ماہیت نقیض عدم نہیں ہے کیونکہ وہ جائز الوجود والعدم ہے، اور مفہوم وجود ایک ایسی چیز سے حکایت کرتا ہے کہ جو نقیض وجود ہے، نقیض عدم ہے، تو اب ہم آتے ہیں شیخ اشراق کی عبارت کی طرف۔ جناب شیخ اشراق نے کیا کہا تھا؟ جناب شیخ اشراق نے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے ایک واقعیت ہے الف نام کی، یہ الف نام کی واقعیت خارج میں ہے اور خارج میں ماہیت اور وجود آپس میں متغیر و جدا نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعیت خارج میں ایک جز اپنا ماہیت رکھتی ہو اور ایک جز اپنا وجود رکھتی ہو، نہ، خارج میں واقعیت ایک ہی ہے اور اس پر ایک ہی چیز جو ہے وہ صدق کرتی ہے۔ تو جب یہ نتیجہ لے لیا کہ واقعیت ایک ہی ہے تو جناب شیخ اشراق کے ذہن میں چونکہ پہلے سے ارتکازی طور پر موجود تھا کہ خارج کو پر کرنے والی چیز ماہیت ہے، تو نتیجہ یہ لے لیا کہ خارج میں جو واقعیت الف نام کی ہے وہ ماہیت ہے، اس پر مفہوم وجود صدق ہی نہیں کر سکتا، یہ مفہوم وجود کا مصداق ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اب آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جناب شیخ اشراق مفہوم وجود کو مصداق نہیں دینا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مفہوم وجود کو مصداق دے دے جناب شیخ اشراق تو تناقض لازم آئے گا، کیونکہ جناب شیخ اشراق قائل ہیں خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیت ہے، اور ماہیت اپنے ذات میں جائز الوجود ہے و جائز العدم ہے، اور ماہیت پس چونکہ جائز الوجود ہے پس نقیض عدم نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم دوسری طرف سے یہ قائل ہو جائیں کہ مفہوم وجود بھی اس کے اوپر صدق کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں واقعیت ایک ایسی چیز ہے جو نقیض عدم ہے۔ پس اگر آپ قائل ہو جائیں کہ ماہیت بھی اس پر صدق کرے اور مفہوم وجود بھی اس کے اوپر صدق کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ماہیت اس پر صدق کر رہی ہے پس یہ جائز الوجود والعدم ہے، پس یہ نقیض وجود نہیں ہے، نقیض عدم نہیں ہے، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مفہوم وجود اس پر صدق کر رہا ہے پس یہ نقیض عدم ہے،
عدم کے مقابلے میں ہے. پس ایک چیز نقیض عدم ہے بھی اور نقیض عدم نہیں بھی ہے، تناقض لازم آتا ہے. پس جناب شیخ اسلام نے فوراً یہ نتیجہ لے لیا کہ چونکہ واقعیت ماہیت ہے، پس وجود بدون مصداق ہے، مفہوم وجود اصلا مصداق نہیں رکھتا خارج میں. یہ دلیل تھی جناب شیخ اشراق کی، کہ جس کو جناب استاد عبودیت نے اپنی اس کتاب میں اس کو وضاحت کی ہے اور آپ کی خدمت میں اس کی توضیح عرض کر دی ہے. یہ ایک مطلب ختم ہو گیا، یہاں تک ہمارا تاریخچہ ختم ہو جاتا ہے. میں دوبارہ ایک منٹ میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ اگلے مطلب میں وارد ہوں. بات یہ چلی تھی کہ اصالت الوجود و اصالت الماہیت کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا. جواب میں یہ عرض ہوا کہ جناب شیخ اشراق تک جتنے فیلسوف آئے وہ اصلاً متوجہ ہی نہیں تھے اس مسئلے کی طرف. ان کے کلمات میں ہمیں ایسے بھی کلمات ملتے ہیں کہ جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہیں اور کچھ اصالت الماہیت کے ساتھ سازگار ہیں. چونکہ متوجہ نہیں تھے، واضح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسئلہ، تو لہذا دو پہلو کلام ہر فیلسوف کے کلمات میں موجود تھا. لیکن جناب شیخ اشراق متوجہ ہو گئے، انہوں نے مبنا بنایا، شعوری طور پر اصالت الماہیت کو قبول کیا، لیکن ابھی تک مسئلہ دو شق نہیں بنا تھا. میر داماد نے آ کر اس مسئلے کو دو شقوں میں تقسیم کر دیا. یہ کہا کہ آپ نے ایک شق تو یہ بنائی ہے کہ خارج میں واقعیت جو ہے وہ ماہیت ہے، وجود اس پر صدق نہیں کرتا، لیکن دوسری شق یہ بنتی ہے خارج میں واقعیت وجود ہے، ماہیت اس پر صدق نہیں کرتی. یہ دو شقیں بنائیں، دو شقیں بنانے کے بعد پھر انتخاب کریں کسی ایک شق کو. تو اس میں جناب میر داماد نے اپنے سے پہلے جتنے فیلسوفان موجود تھے ان کی اتباع میں اصالت الماہیت کو انتخاب کیا، جو دلیلیں ان کے پاس موجود تھی. لیکن جب نوبت ملا صدرہ کی آئی تو جناب ملا صدرہ نے آ کر دلیل کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ والی شق درست ہے کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے، ماہیت خارج میں نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں وجود زید ہے، وجود انسان ہے نہ کہ خود انسان، وجود درخت ہے نہ کہ خود درخت. پس اس طریقے سے جناب شیخ اشراق اور میر داماد کو کہا گیا کہ یہ اصالت الماہیت کے قائل ہیں، اور جناب ملا صدرہ کو کہا گیا کہ یہ اصالت الوجود کے قائل ہیں. اس سے پہلے والوں کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصالت الوجود کے قائل تھے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصالت الماہیت کے قائل تھے. چونکہ عرض کیا اعتقاد کی نسبت ہم اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب آگاہانہ طور پر انتخاب کیا جائے، شعوری طور پر انتخاب کیا جائے. تو اس مسئلے کے اندر شعور جناب شیخ اشراق کے زمانے سے آیا، تو لہذا یہ اس طریقے سے تاریخچہ اس کا بنتا ہے. اصالت الوجود و اصالت الماہیت کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ کس طریقے سے بیان کیا جائے اس کو. یعنی اگر آپ کو کہا جائے اصالت الوجود سے کیا مراد ہے یا اصالت الماہیت سے کیا مراد ہے، اس کو بیان کریں، تو کیسے آپ بیان کریں گے؟ یہاں پر مختلف تعبیریں موجود ہیں، انتہائی دقت کیجئے کیا مطالب کے اوپر، چونکہ آپ کو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب کا لیول پرائمری لیول نہیں ہے بلکہ اس سے بلند ہے، یعنی بدایہ سے بھی بلند ہے اس کے مطالب. تو لہذا انتہائی توجہ کی ضرورت ہے اس قسم کے مطالب کو سمجھنے کے لیے. کوشش میری یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے، مثالوں کے ساتھ واضح کیا جائے. اگرچہ حق یہ بنتا ہے کہ جس نے بدایت الحکمہ پڑھی ہو، نہایت الحکمہ بھی پڑھی ہو مثلا، تو جب اس کتاب کو تبیین کیا جائے تو ان مطالب کو تکرار نہ کیا جائے جس طرح کے ٹیچنگ کا اصول ہے. بہرحال چونکہ مطالب جو ہیں وہ بعض اوقات فراموش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، میں اس کو دوبارہ تکرار کر رہا کرتا رہتا ہوں. اب ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اگر یہ سوال ہو جائے، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو اصالت الوجود اعتباریت ماہیت سے کیا مراد ہے، آپ ہمارے لیے اس مسئلے کو بیان کریں، تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تین تفسیریں سامنے آئی ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اس مسئلے کو پیش کرنے کے لیے، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے. میں دو تفسیروں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تیسری تفسیر کی طرف اشارہ نہیں کرتا، چونکہ مطلب بہت زیادہ دقیق ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ بعض مطالب سمجھ میں جلدی سے نہ آ پائیں. اگر آپ بدایت الحکمہ کی طرف رجوع کریں، اصالت الوجود کی بحث کو، بحث کی طرف، جناب آیت اللہ مصباح کی آموزش فلسفہ کی طرف رجوع کریں، اور اسی طریقے سے جناب شہید مطہری کی فلسفے کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اور اصالت الوجود کو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اس قسم کے مطالب ملیں گے. میں اس کو خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب علامہ طباطبائی بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ اپنی دونوں کتابوں کے اندر اس طریقے سے اس مسئلے کو تبیین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک واقعیت ہے، مثلا آپ ہیں، آپ ایک واقعیت ہیں، آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے دو مفہوم میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ یہ کہ آپ انسان ہیں. بس پہلا مفہوم میرے ذہن میں انسان نام کا آیا کہ آپ انسان ہیں. دوسرا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے فوراً وہ یہ ہے کہ آپ موجود ہیں. بس دو مفہوم آئے، ایک ماہیت اور دوسرا مفہوم وجود، موجود ہونا. جناب علامہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی واقعیت کو دیکھتے ہیں تو دو مفہوم آپ اس سے انتزاع کرتے ہیں، دو مفہوم اس سے لیتے ہیں، دو مفہوم آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں ہر واقعیت کو دیکھ کر. آپ جگ کو دیکھیں، فریج کو دیکھیں، دیوار کو دیکھیں، کسی بھی واقعیت کو دیکھیں تو یہ دو مفہوم آپ کے ذہن میں آتے ہی آتے ہیں. دیوار ماہیت ہے، جگ ماہیت ہے، کرسی ماہیت ہے، اور دیوار موجود ہے، موجود اس کا ایک مفہوم ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہے، یہ موجود ہے، یہ جگ ہے اور موجود ہے، یہ کتاب ہے اور موجود ہے، یہ ٹیبل ہے اور موجود ہے. بس جس کے اوپر بھی آپ ہاتھ رکھیں دو مفہوم آپ کے ذہن میں آتے ہی آتے ہیں. جناب علامہ کہتے ہیں جب یہ دو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خارج میں واقعیت تو ایک ہی ہے، خارج میں واقعیت دو نہیں ہے، الف ایک ہے. اب جب واقعیت ایک ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر مفہوم کون سا پہلے صدق کرتا ہے. اولاً و بالذات، سب سے پہلے کون سا مفہوم اس واقعیت پر صدق کرتا ہے؟ یعنی آپ ایک واقعیت ہیں، آپ کے اوپر سب سے پہلے مفہوم ماہیت صدق کرتا ہے یا وجود؟ اگر قائل ہو جائیں کہ آپ ماہیت کے مصداق ہیں اور وجود بعد میں آپ پر صدق کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصالت الماوی ہیں، کیونکہ آپ قائل ہیں کہ آپ جو ایک واقعیت ہیں، آپ مصداق اول ہیں، یعنی ماہیت اولا و بالذات آپ پر صدق کرتی ہے. انسان آپ موجود ہونا آپ پر جو صدق کر رہا ہے وہ اولاً و بالذات نہیں ہے، وہ ثانیاً و بالعرض ہے. میں تھوڑی توضیح دوں گا اس کی، آگے چل کے واضح ہو جائے گا یہ مطلب. اور بدایت الحکمہ اگر دقت سے پڑھی ہو تو یہ مطالب جو ہیں وہاں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس کلام میں مطلب کو کھول کر بیان کر دوں تاکہ کوئی بھی اگر اس کو داس کو سنے تو مشکل پیش نہ آئے. بس اگر آپ قائل ہو جائیں کہ اس یہ واقعیت مصداق ہے ماہیت کا تو یہ ہو گئے اصالت الماہوی. لیکن اگر کوئی قائل ہو جائے کہ یہ واقعیت مفہوم وجود کا مصداق ہے نہ کہ مفہوم ماہیت کا تو یہ اصالت الوجود کے قائل ہو گئے. جناب علامہ، جناب آیت اللہ مصباح و جناب شہید مطہری اس طریقے سے مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اصالت الوجود سے کیا مراد ہے، اعتباریت ماہیت سے کیا مراد ہے، تو ان تین بزرگواروں کے مطابق آپ یوں جواب دیں گے کہ واقعیت کس مفہوم کا مصداق ہے. اگر واقعیت ماہیت کا مصداق ہے تب آپ اصالت الماہوی ہیں اور اعتباریت وجود کے قائل ہیں. لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں کہ واقعیت مفہوم وجود کا مصداق ہے، یعنی مفہوم وجود ہے کہ جو اس پر صدق کر رہا ہے، ماہیت اس پر صدق نہیں کرتی، تو آپ اصالت الوجود کے قائل ہیں اور اعتباریت ماہیت کے قائل ہیں. یہ مسئلہ اس طریقے سے جناب علامہ و شاگردان علامہ نے ذکر کیا. لیکن جناب استاد عبد الرسول عبودیت فرماتے ہیں کہ اصلاً مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ نے اشتباہ کیا ہے مسئلے کو تبیین کرنے میں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے مسئلے کو تبیین کرنے میں، وضاحت کرنے میں. ہمارا جھگڑا، ہمارا نزاع یہ نہیں ہے اس مسئلے کے اندر کہ یہ واقعیت کس مفہوم کا مصداق ہے. آیا ماہیت کا مصداق ہے یا مفہوم وجود کا مصداق ہے؟ اگر عبودیت فرماتے ہیں کہ واقعیت دونوں کا مصداق ہے، یعنی حقیقتاً اس پر ماہیت صدق کرتی ہے اور حقیقتاً اس کے اوپر مفہوم وجود صدق کرتا ہے. یعنی یہ آپ ایک واقعیت ہیں، آپ حقیقتاً انسان کا مصداق ہیں اور آپ حقیقتاً مفہوم وجود کا مصداق ہیں. نزاع و جھگڑا ہمارا مفہوم و مصداق کے درمیان میں نہیں ہے، ہماری بحث اس بات میں ہے کہ یہ جو واقعیت ہے خارج میں، یہ ماہیت ہے یا وجود؟ آیا یہ ماہیت کی سنخ میں سے ہے یا وجود کی سنخ میں سے ہے؟ یعنی کیا مراد ماہیت کی سنخ میں سے ہونا اور وجود کی سنخ میں سے ہونا؟ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعیت خارجی ماہیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعیت خارجی کو جائز الوجود و جائز العدم ہونا چاہیے، چونکہ ماہیت ہی کی حقیقت یہی ہے کہ میں نے پہلے اس کو تبیین کر دیا، وضاحت دے دی ہے اس کی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ، یہ واقعیت سنخ وجود میں سے ہے، یعنی یہ واقعیت وجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب الوجود ہو چکا ہے، جائز الوجود نہیں ہے، یعنی اس کا وجود اس وقت حتمیت پیدا کر گیا ہے اور نقیض عدم ہے، موجودیت ذاتی ہے اس کا. خوب، کہتے ہیں کہ سوال ہمارا اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت میں یہ ہے کہ واقعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ ماہیت ہے یا وجود، نہ یہ کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ واقعیت ماہیت کا مصداق ہے یا مفہوم وجود کا مصداق ہے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ کہ خود یہ واقعیت کہ جس کے اوپر ماہیت بھی صدق کر رہی ہے، جس کے اوپر مفہوم وجود بھی صدق کر رہا ہے، آیا یہ خود جب ماہیت اس پر صدق کر رہی ہے، آیا خود یہ ماہیت ہے یا اس پر مفہوم وجود صدق کر رہا ہے تو آیا خود یہ واقعیت بھی وجود ہے یا نہیں؟ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ یہ واقعیت ماہیت ہے تو آپ اصالت الماہیت کے قائل ہیں اور اعتباریت وجود کے قائل ہیں. لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں کہ یہ واقعیت وجود ہے نہ کہ ماہیت، تو آپ اصالت الوجود کے قائل ہیں اور اعتباریت ماہیت کے قائل ہیں. پس جناب عبودیت کے نزدیک مسئلہ یوں ذکر ہونا چاہیے کہ جب سوال کیا جائے آپ سے کہ اصالت الوجود سے کیا مراد ہے اعتباریت ماہیت سے، تو جواب یہ ہو، سوال یوں ذکر ہوگا کہ واقعیت کس سنخ سے ہے، واقعیت کس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، آیا ماہیت ہے یا وجود؟ یہ سوال کا جواب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ سوال یوں ذکر کیا جائے کہ یہ واقعیت کس مفہوم کا مصداق ہے، نہ کیا ہے یہ، ماہیت یا وجود؟ یہ دو تفسیریں تھیں اصالت الوجود پر اعتباریت ماہیت کو بیان کرنے کے لیے کہ جناب عبودیت کہتے ہیں پہلی تفسیر جو علامہ کی ہے وہ درست نہیں ہے، جو کہ کتاب میں اشارہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن ناظر ہیں اس کی طرف. جب ہم نے ان کے پاس یہی کتاب پڑھی تو اس مطلب کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا. دوسری تفسیر کو انہوں نے صحیح مانا کہ اصالت الوجود کو اس طریقے سے تبیین کرنا چاہیے. اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.